الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت 58 جو تھی وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وقت ہو گیا تھا تو 58 آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تو جب تم فیصلہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اچھی چیزوں ہی کی نصیحت کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور بصیرت والے ہیں. اب میں نے اتنی بات تو عرض کر دی تھی کہ پیچھے جو بات بتائی گئی تھی کہ ان کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے آیت نمبر 54 میں, تو اس ملک عظیم کو آگے اس کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی جا رہی ہیں. اس میں پہلی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ ہم امانات جو ہیں, لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کو سونپ دیں. اسے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ امانت حقوق کے معنی میں یہاں لے لیجئے, ایک دوسرے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس معنی میں لے لیجئے, اور تیسرے اس معنی میں کہ جو آپ کے پاس امانت کے طور پر چیز رکھی جائے. تو جو امانت ہے, مثال کے طور پر میں نے آپ کے پاس امانت رکھی, تو آپ اس امانت کو جو ان کا مالک ہے اس کے حوالے کریں. اسی طرح جو حقوق ہیں, جن جن کے حقوق ہیں وہ ادا کریں. اور پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو حکومت کے اندر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کسی کو وزیر بنانا ہے, کسی کو تعلیم کا شعبہ دینا ہے, کسی کو معیشت کا, تو وہ جو ان کے اہل ہوں ان کو دینا ہے. تو ریاست کے اعتبار سے یہ گویا بنیادی ترین ذمہ داری ہے کہ پوری ریاست کے اندر یہ قانون چلے کہ جو صاحب امانت ہے, جو حقدار ہے, اسی کو امانت سونپی جائے. یہ پہلا قاعدہ ہے اور یہ بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, بالکل واضح ہے کہ جب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہو تو یہ حکم کچھ اس انداز میں دیا گیا ہے کہ پوری ملت ابراہیمی کو مخاطب کر کے دیا گیا. جیسے پیچھے یہ بات چلی تھی کہ کیا یہ یہود جو ہیں وہ ان سے حسد کر رہے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب, حکمت اور بادشاہت عطا کی. تو پوری آل ابراہیم کا مزاج کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اکیلے ہوں, فرد کے طور پر ہوں, اور ان کو پاس امانت ہو, کوئی ذمہ داری ہو, کوئی حقوق کا مسئلہ ہو, تو وہ پوری طرح سے ادا کرنے والے ہوں. اور ان کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے لوگ آ جائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں. اور یہ یاد رکھیے کہ حکومت ہو یا آپ اکیلے ہوں, یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ اگر آپ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اور اگر آپ دوسری پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیں, خواہ آپ نے انصاف کے ساتھ کیا ہو, تو وہ یہ سب کہیں گے کہ یہ انصاف پسند نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو دو باتیں ہو گئیں یہاں پر, ایک یہ کہ یہ ریاست کے لیے ہے, اور دوسرا یہ کہ پوری ملت ابراہیمی کا مزاج چاہیے. میں اور آپ سارے کے سارے ملت ابراہیمی میں ہیں, تو ہمارا مزاج کیا ہے کہ جو حقوق ہوں گے پورے کرنے ہیں, جو امانت ہمارے پاس رکھی گئی ہے اس کے مالک کو لوٹانا ہے, اور جو منصب ذمہ داریاں دی جائیں, کسی شعبے کا انچارج بنایا جائے, کوئی منسٹری دی جائے, تو ساری کی ساری میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ان تین باتوں کا مجموعہ ہے یہ تؤدوا الامانات الى اہلھا. یہ میرا ذاتی طور پر مزاج, ملت کے طور پر مزاج, اور ریاست کے طور پر یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. تو گھر کے معاملات ہوں تب بھی یہی ہوگا. گھر میں اگر آپ کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو جو کام بیوی کے کرنے کے ہیں وہ بیوی کو سونپے جائیں گے, جو شوہر کے کرنے کے ہیں وہ شوہر کو سونپے جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ سارا کچھ ہمارا, یعنی ذاتی, اجتماعی, ملی اور ریاستی, سیاسی, یہ مزاج ہے ہمارا, اور جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عدل کے مطابق کریں گے. ایک اور پہلو کو سمجھیے کہ پیچھے جو اس آیت سے پہلے, آل ابراہیم والی آیت 54 سے پہلے, پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ گھر کے معاملہ زیر بحث تھے، شوہر کیا ہوگا، بیوی کیا ہوگی، تو وہاں پر بھی ایک اجتماعیت کا مفہوم تھا کہ وہاں پہ بادشاہ تو نہیں بنایا گیا تھا لیکن قوام بنایا گیا تھا شوہر کو، اور یہاں پر بھی اب بادشاہت کی طرف بات چل رہی ہے، سیاست کی طرف، تو یہاں پر کسی کو حکمران بنایا جانا ہے، تو بات اس طرف بھی جا رہی ہے، تو دو اجتماعیتیں ہو گئیں، ایک اجتماعیت گھر کی ہے، گھر کی اجتماعیت میں بھی اللہ نے کسی کو سیاسی اقتدار دیا ہے، اور ملت کی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سیاسی اقتدار دینے کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے، تو دونوں کے لیے، گھر میں قوام کے لیے اور ریاست میں بادشاہ کے لیے یا خلیفہ کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے، جو ذمہ داری ہیں وہ آگے بیان ہو جائیں گی، لیکن اس کا مزاج کیا ہے، وہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرنا، اور جب فیصلے کا موقع آئے، کوئی عدالت لگانی پڑے، تو ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، یہ میں پنچایت کا اکیلا کسی وقت سالس بنا دیا جاؤں تب بھی، میں گھر میں سالس بنا دیا جاؤں، میں قوام کی حیثیت سے فیصلہ کر رہا ہوں، یا میں ریاست کے حکمران کے طور پر یا کسی ادارے کے سربراہ کے طور پر، تو جو بھی مجھے فیصلے کرنے ہیں وہ امانتوں کے لحاظ سے کرنے ہیں اور عدل کے مطابق کرنے ہیں۔ تو ایک کی ورڈ یہاں رکھ لیجئے کہ دونوں معاملات میں ہم نے میرٹ کو دیکھنا ہے، جسٹس کو دیکھنا ہے۔ تو اب دو طرح اس سورہ کے اندر دو اجتماعیتیں زیر بحث آ گئی ہیں، ایک گھرانے کی، اس میں بات اگرچہ یتیموں سے شروع ہوئی تھی لیکن وہ قوام تک پہنچی تھی، اور پھر اب ریاست کی طرف آگے بات بڑھ رہی ہے، ابھی ریاست نہیں آئی ہے، ابھی ملت ابراہیمی کا مزاج بتایا جا رہا ہے، اس ملت ابراہیمی کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ امانتوں یعنی حقوق اور ذمہ داریوں اور جو امانت ہو اس کا پوری طرح سے پاسداری کرتے ہیں، اور جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں، عدالت لگتی ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، تو وہ عدل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ قوام کی حیثیت سے کر رہے ہوں، خواہ وہ جج کی حیثیت سے، خواہ وہ حکمران کی حیثیت سے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ نعیما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتوں ہی کی نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بیان دیا ہے کہ میں تمہیں جو نصیحتیں کر رہا ہوں وہ اچھی ہیں، کیونکہ ان کا نتیجہ بھی اچھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں، ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں، آپ انصاف کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، آپ ناانصافی کریں گے اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ہر چیز کے، جب آپ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اس کا نقصان بھی ہے اس کا فائدہ بھی ہے، آپ ناانصافی کے ساتھ کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، یہ واضح رہنا چاہیے کہ ہر چیز کے دو پہلو لازمن ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ نے عدل کیا تو عدل کرنے کا مطلب ہے کہ جس کا حق تھا اس کو مل گیا، یہ فائدہ ہو گیا، لیکن آپ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، آپ کے اوپر الزام آ سکتا ہے، یہ ایک بات، دوسرا یہ کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے ناانصافی کریں گے تو آپ نے جو ناانصافی سے فائدہ اٹھانا تھا، کوئی رشوت لی کچھ لیا وہ آپ کو فائدہ ہو گیا، لیکن آپ نے حق کا خون کر دیا، یہ اس نے آپ نے نقصان کر دیا، اور جس کو آپ نے فائدہ پہنچایا جھوٹا فیصلہ کر کے اس کو بھی آپ نے فائدہ پہنچایا، لیکن ایک مظلوم آدمی جس کا حق بنتا تھا اس کو آپ نے حق مار لیا۔ تو اس طرح سے ہر فیصلہ جو بھی آپ کریں، اچھا کہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو خدا کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نہیں وہ دنیا کا ڈیزائن خود اللہ نے بیان کر دیا اس بات کو کہ میں نے دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ اس کے ہر چیز جوڑے جوڑے ہیں، ہر چیز میں لازماً نفع اور نقصان ہونا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ایک جملے میں کہ ہر چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، وہ قیمت کیا ہے، وہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے جو دینا پڑتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی دیکھو تم نے امانتیں اپنے جو اس کے اہل ہیں جن کی وہ امانتیں ہیں، جن کے حقوق ہیں، جن کے جو لائق ہیں کہ ذمہ داری ہیں ان کو سونپی جائے، انہی کو سونپنی چاہیے، اور جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتوں ہی کی نصیحت کرتا ہے کیونکہ وہ حق کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں حق کے مطابق ہیں، سچائی کے مطابق ہیں۔ ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع و بصیر ہے، سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. اس میں دھمکی بھی ہے اور اس میں تسلی بھی ہے. دھمکی اس بات کی ہے کہ اگر تم نے امانتیں میرٹ کے مطابق نہیں دی یا فیصلے عدل کے مطابق نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہیں سزا دے گا. تو اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا. اور اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اس میں تسلی کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، وہ بالکل اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر دے رہے ہیں. تو اس لیے اسی کا انجام اچھا ہونا ہے، لیکن کہاں پہ؟ آخرت میں. تو اس لیے یہ بات جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں وہ بھی دوہرا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان اللہ کانا سمیع بصیرا، یہ تسلی کا بھی ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ اوپر بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے ہیں، وہ علم و حکمت پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ کہ تم اگر خلاف ورزی کرو گے تو وہ ہر چیز کو سن رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو گرفت کریں گے، پکڑ لیں گے، کوئی ان سے بچ نہیں سکتا. تو اس میں دھمکی بھی ہے. سمیع و بصیر دو صفتیں ہیں، یہ میں پیچھے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں. جب بھی دو صفات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عربی زبان کے لفظوں کے اندر یہ گنجائش کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تحمل کر سکیں، ان کو بیان کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ عربی زبان کے لفظوں کا نقص اس طرح سے دور کرتے ہیں کہ دو صفات اکٹھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر سمیع کوئی ذات ہے اور دیکھ نہیں رہی تو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ذات دیکھ تو رہی ہے لیکن سن نہیں سکتی، اس کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو خدا نے یہ دو صفات اکٹھی کر کے بتایا کہ میں سننے کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ، اور جو دیکھنے کے اعتبار سے ہیں وہ، سب کو جانتا ہوں، سب کو، سب میرے گرفت میں ہیں. سمیع و بصیر کے پہلو سے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عام طور سے حواس خمسہ کو مانا جاتا ہے، جس میں ٹچ کرنا، چھونا، سونگنا، چکھنا بھی شامل ہیں، اور یہ دو سننا اور دیکھنا بھی شامل ہے. لیکن اگر آپ چکھنے کو اور اس کو خدا کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی چکھ سکتے ہیں چیزوں کا، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ خدا کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ذائقوں کی ضرورت ہے، نہ کچھ. البتہ وہ اپنے سمیع و بصیر ہونے کی بنیاد پر ذائقوں کو جانتے ہیں. یہ خدا کی وہ صفت ہے جو میری سماعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی میں سن کر ٹیسٹ نہیں جان سکتا. تو مثال کے طور پر کئی پھل ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتے، ہم نے نہیں کھائے تھے. مثلاً ڈریگن فروٹ ابھی ہمارے ملک میں آنا شروع ہوا ہے، پہلے تو نہیں آتا تھا. تو اگر میں کسی کو بتاؤں کہ ڈریگن فروٹ کا ذائقہ جو کھانے والی قوم ہے وہ بتائے، تو میں نہیں اس کو جان سکتا. اور سچی بات ہے کہ جو میں نے سنا ہوا تھا، جب میں نے خود کھایا تو نہ وہ میٹھا تھا، نہ وہ پھیکا تھا، پتہ نہیں کیا ذائقہ تھا. تو اس لیے سمیع و بصیر، خدا کی ذات کے سمیع و بصیر ہونے میں حواس کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے کے سارے ان دو کے اندر شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے میں ساری چیزیں شامل ہیں. جو چھو کر محسوس ہونا ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، چبھنے والا ہے کہ نہیں چبھنے والا ہے، یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں صرف سمیع و بصیر ہونے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دو حواس کا ذکر کیا ہے، باقی تین کا نہیں کیا، چکھنے کا، چھونے کا نہیں کیا، کیونکہ قرآن کی دعوت کے لیے سمیع و بصیر ہونا کافی ہے. قرآن کی دعوت کے لیے سمیع و بصیر ہونا ضروری ہے، قرآن کی دعوت کے لیے چکھنا، چھونا یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے ان دو حواس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، اور تمہارا دل بھی بنایا تاکہ تم باتوں کو سمجھ سکو. تو سمیع و بصیر بہت اہم صفات ہیں دونوں، اور ان کا دائرہ خدا کے لیے بہت وسیع ہے، ہمارا ذرا محدود ہے. اس لیے سمیع بول کر اور بصیر بول کر ان دونوں کو اکٹھا کریں تو ایک جامع سا مفہوم آتا ہے، وگرنہ نہیں آتا. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں تو پھر اللہ اور رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہو، یہی بہترین بات ہے، بہترین طریقہ ہے، اور یہی انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. اب اس بات کو سمجھ لیجئے لفظوں کے اعتبار سے، چھوٹے جملوں کو. اللہ کی اطاعت تو خیر بالکل واضح ہے، ہماری جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت بھی واضح ہے، اور دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ دہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ ریاست کے اندر، اجتماعیت کے اندر یا امت کے لیے شریعت کے اندر ان دونوں کا درجہ اطاعت کے اعتبار سے برابر ہے. دونوں کا درجہ اطاعت کے اعتبار سے برابر ہے، کہ اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، کیونکہ اللہ کا رسول خدا کا نمائندہ ہے، تو خدا کے نمائندے کی جب بات مانی جائے گی تو خدا کی بات مانی جائے گی. مثال کے طور پر میرے والد صاحب مجھے چھوٹے بھائی کے ذریعے سے حکم بھیجیں کہ جلدی گھر آؤ، تو میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، تو میں نے کس کی بات نہیں مانی؟ والد صاحب کی نہیں مانی، بھائی میرا تو ان کا حکم لے کر آیا ہے. تو اس طرح سے جب کوئی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تو وہ دراصل اللہ کی بات نہیں مانتا. اس لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں برابر ہیں. تو یہاں پر بات چل رہی ہے اجتماعیت کے پہلو سے، اور جو شریعت کے اعتبار سے ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. وہ اللہ نے دوسرے کا بیان کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اللہ لیتا بھیجنے اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، وہ رسول کی حیثیت سے. وہاں یہاں بات جو ہے وہ اجتماعی معاملات کے پہلو سے زیر بحث، وہ آگے چل کر مزید بات واضح ہو جائے گی، اگرچہ اس کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں اور ساری شریعت اور سب کچھ مراد لے سکتے ہیں. یعنی نماز میں بھی آپ کی پیروی کرنی ہے، روزے میں بھی آپ کی پیروی کرنی ہے، لیکن آیت کا اصل مضمون اجتماعیت کے پہلو سے، جیسا میں پیچھے واضح کرتا آ رہا ہوں کہ گھر کی اجتماعیت زیر بحث آئی، اب بادشاہت کی اجتماعیت زیر بحث ہے، یعنی سیاست کی. تو گویا مسلمانوں کو پہلے مرحلے پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مدینہ میں جو ریاست قائم ہے اس میں تم نے کس کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بادشاہوں کی، ریاست کو چلانے والوں کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بھی پہلے، پہلی شخصیت جو اولی الامر تھی وہ کون تھی؟ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس لیے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صرف بات کے لیے نہیں، یہ جب آیتیں اتری ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک حکمران کی حیثیت سے اولی الامر تھے، رسول کی حیثیت سے اللہ کے رسول تھے، اور دونوں حیثیتیں آپ کو بیک وقت حاصل تھیں. اور کچھ اور اولی الامر بھی تھے، جیسے بعض عامل تھے، گورنر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر رکھے تھے، وہ بھی تھے. جیسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر مدینہ میں لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ نہ پڑے تو وہ بھی فیصلے کرتے تھے. تو یہ بھی اولی الامر تھے، یعنی کوئی جج مقرر ہو گیا ہے، کوئی وزیر مقرر ہو گیا ہے، کوئی کچھ، تو وہ بھی اولی الامر ہے. تو اولی الامر میں حکمران کے معنی ہی ہوتے ہیں. امر کا مطلب اجتماعی معاملات ہے، اور امر کا مطلب حکم بھی ہے، امر کا مطلب مشورہ بھی ہے، امر کا مطلب معاملہ بھی ہے، یہ سارے معنی ہیں. لیکن جب جمع کے موقع پر، تو مثلا عرب یہ بولتے ہیں کہ وہ اپنے معاملے پر مجتمع ہو گئے لیکن اگلے دن پھر جھگڑا ہو گیا، یعنی کوئی ان کا اجتماعی معاملہ تھا جس پر متفق ہو گئے اور پھر اگلے دن جھگڑا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملے کا مطلب کچھ اکٹھا کوئی ایشو ہے جو زیر بحث ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاذ الامر فی قریش، یہ جو امر ہے یہ قریش میں ہوگا، مراد حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو اولی الامر کا مطلب حکومت والے، سادہ سی بات ہے، اجتماعی معاملات کو دیکھنے والے یا حکمران. تو اولی الامر حکومت والے، اسی سے لفظ امیر بنتا ہے. امیر ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک امیر المومنین والا امیر ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ تمہارا حکمران. تو حضرت عمر نے، ابوبکر صدیق نے خلیفہ کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا تھا، خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول کا نائب. تو پھر جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ تو خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. تو سوال پیدا ہوگا کہ کتنا بولتے جائیں گے ہم. تو چوتھا، تیسرا جب آئے گا تو خلیفہ تو خلیفۃ خلیفۃ الرسول، وہ بنتے چلے جائیں گے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم امیر المومنین کا لفظ چن لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا حکمران. تو اولی الامر امیر، تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی پوری مشینری کی، ہمارے سسٹم میں صدر سے لے کر اپنے کونسلر تک، یہ سارے اول الامر ہیں، تو ان کی پیروی کرنی. مطلب کیا ہوا کہ جو اجتماعیت اب بن رہی ہے مدینہ میں یا بن چکی ہے، اس میں تین لوگوں کی اطاعت کی جائے گی، تین قسم کے لوگوں کی، ایک اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ کی رسول کی بحثیت رسول، اللہ تعالیٰ کی بحثیت خالق اور الہ اور رب، اور اول الامر کی بحثیت بادشاہ، بحثیت حکمران. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر ایک تو یہ اطیع کا لفظ نہیں دہرایا گیا، ایسا نہیں جملہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، یہ نہیں بولا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈری لیول کی اطاعت ہے، یہاں دونوں کی اطاعت بنیادی ہے، پرائمری لیول کی ہے اور پہلے درجے کی ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت سیکنڈری درجے کی ہے، کہ یہ اللہ اور رسول کے بعد ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، پہلے دونوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا، نہ اللہ سے اختلاف ہو سکتا ہے نہ اللہ کے رسول سے، لیکن دوسرے والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی بھی آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. لیکن یہاں منکم بہت اہم ہے، واولی الامر منکم، تم اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو گے. اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ان ریاستوں کی بات ہو رہی ہے یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں میں سے حکمران ہوں گے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیر بحث. جو غیر مسلم ہے، مثلا کوئی امریکہ میں جا کے رہ رہا ہے، کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے، تو ان کے لیے دوسرا جو قاعدہ ہے یہ اپنے ماحول کے لحاظ سے مانا جائے گا. جن چیزوں میں اطاعت کر رہا ہے سو کر رہا ہے، جہاں مجبور ہے وہاں بھی کرے گا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگلا کیس زیر بحث آ سکتا ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اولی الامر میں یعنی حکمرانوں میں اور تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب پہلے اولی الامر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد باقی سب جو بھی حکمرانی کے قاعدے پر آئے، تو وہ سارے کے سارے اولی الامر ہیں، سب کی بات ماننی پڑے گی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول بھی اطاعت کیے جائیں گے اور بحثیت حکمران بھی اطاعت کیے جائیں گے. اب حکمران ہوتا کس کے لیے ہے؟ وہ اوپر بیان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو حکمران کو دو کام کرنے ہیں، فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا ہے، اور جو ذمہ داریاں، جو حقوق اور جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل کے حوالے کرنی ہیں. تو یہ دو کام جب اولی الامر کریں گے تو ان کی پیروی کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر اولی الامر یہ دو کام نہ کریں تب بھی ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اور اطیع اللہ اطیع الرسول کے خلاف ہوں تو تب بھی ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں. تو مسلمان حکمران کے خلاف ہم دو وجہ سے اس کی بات اطاعت کرنے سے رکیں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا اس کے اوپر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ امانتیں صحیح حوالے نہ کرتا ہو، یا عدل کے مطابق حکومت نہ کرتا ہو، یا اللہ اور رسول کی بات کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہو. ان تین صورتوں میں ہم مسلمان حکمرانوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور پھر اختلاف کر کے یعنی کہ نافرمان بن جانا ہے نہیں، پھر اللہ اور رسول کی بات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور اولی الامر بھی تھے، لیکن منافق کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لانے کے بجائے دوسری طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی نصیحت اس میں کی گئی ہے کہ تم نے اولی الامر کی بات ماننی ہے. تو اب اولی الامر کو مثلا حضرت عمر کو بنا دیا گیا جج مدینہ کا عہد نبوی میں، تو اس جج کے پاس جانا ہوگا جب بھی کوئی کیس ہوگا. اگر کوئی حکومت کے مقرر کردہ جج کی بجائے کسی اور کی طرف جاتا ہے منافقت کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے، وہ مجرم ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں گے، کیا کیس ہے، آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے، وہ بھی غلط بات نہیں ہے، اس کی اجازت دیتی ہے، ہماری ریاست بھی دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست بھی دیتی تھی. لیکن ایک ہے کہ ہم نے آدمی مقرر کر رکھا ہے اور آپ آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. جیسے ہمارے بعض قبائلی علاقوں میں حکومت کو مشکل پیش آتی ہے کہ وہاں پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا جاتا ہے, وہاں جج بھی قائم کیے جاتے ہیں, لیکن وہ پولیس کو بھی آ کے مار جاتے ہیں, ججوں کو بھی فارغ کر جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک مثال ہو جائے گی. تو اب منافق کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لانے کی بجائے اپنے لیڈروں کے پاس چلے جاتے تھے, ان کو آگے چل کر اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. جب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت میں جو مناصب دیے جاتے ہیں, یعنی پوزیشن لوگوں کو دی جاتی ہیں, رینک لوگوں کو دی جاتے ہیں, ان کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے. اور اگر بغاوت کے بغیر کوئی اور مسئلہ حکومت نے اجازت دے رکھی ہے, اگر مثال کے طور پر حکومت یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد سے کوئی پنچایت کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا, تو پنچایت نہیں لگے گی, اب جج کے پاس جانا پڑے گا, جو بھی علاقے کا جج ہے اس کے پاس ہم جائیں گے. تو یہ ہے اولی الامر میں ان کو. اور یہ اگر کوئی غلط بات کر دیں, خلاف حق بات کر دیں, تو ہم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس معاملے میں کیا بات فرمائی ہے, پھر ان کو مجبور کریں گے کہ حکمران اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق اپنا فیصلہ کر دیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء دین ہیں, اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس سے ہر بڑا آدمی ہے, تو وہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں سیاق و سباق جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یعنی کم از کم پچھلی آیت میں دیکھ لیں تو یہاں عدل کرنے والے مراد ہیں, امانتوں کو ان کے اہل پیش کرنے والے ہیں, یعنی حکمران ہی مراد ہیں. اب اس کو یہ اتنا سخت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حکمران کی اطاعت, یعنی اپنی, میں نے دو چار دفعہ پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا جو ٹریفک کا قانون ہے, ہمارے کوئی اور قانون ضابطے ہیں, ان کی خلاف ورزی گناہ ہے, ان کی خلاف ورزی گناہ ہے. جب میں اشارہ توڑوں گا ٹریفک کا, تو میں صرف حکومت کی بغاوت نہیں کر رہا یا حکومت کی نافرمانی نہیں کر رہا, بلکہ میں خدا کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو گے جب کوئی بات ایسی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو, یا تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ اور اللہ کے فرامین کی روشنی میں فیصلہ کر لیا کرو, تنازع کو باقی نہ رکھا کرو, تنازع فوراً ختم کیا کرو, جھگڑا فوراً ختم ہونا چاہیے تاکہ اسلامی ریاست ایک مضبوط قوم کی طرح سامنے آئے. جب حکومت میں اور عوام کے اندر چپکلش ہوتی ہے, تنازع ہوتا ہے, تو ملک ترقی نہیں کر پاتا. اس کی سب سے اچھی مثال پاکستان ہے کہ پاکستان میں حکمرانوں کے درمیان جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان کبھی ہم آہنگی نہیں ہوتی, کبھی ان کے حقوق کا کبھی کچھ نہیں خیال کیا جاتا. تو وہ ان کے لیے کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ اپنے کسی بھی غم و غصے کا اظہار کر سکیں, ان کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے اختلافات کا اظہار کر سکیں, ان کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے کہ جہاں پر وہ مقتدر حلقوں کے خلاف آواز اٹھا سکیں, کوئی جگہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام اپنے آپ کو غلاموں کی طرح محسوس کرتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں. خیر ہندوستان میں ہم جب سے بادشاہوں کا زمانہ ہے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اچھا زمانہ بھی گزرا ہو. تو یہ جو معاملہ ہے یہ واضح رہنا چاہیے کہ اولی الامر کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے, لیکن اس اختلاف کے ساتھ, اس گنجائش کے ساتھ, اس اجازت کے ساتھ کہ جب اختلاف ہو جائے تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کو جلد ریزالو کر کے اللہ اور رسول کے فرامین کی روشنی میں فیصلہ کر لینا چاہیے. اور اس کو جوڑ دیا کس کس کی اطاعت کو, اللہ کی اطاعت کو, اللہ کے رسول کی اطاعت کو, اور حکمرانوں کی اطاعت کو کس کے ساتھ جوڑ دیا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اطاعتیں تمہیں کرنی ہیں, اور جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی بات پر فیصلہ کر لینا ہے. اس آیت کے دو پیغام ہیں, ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور حکمرانوں کی اطاعت, اور حکمرانوں سے اختلاف ہو جائے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکمرانوں سے اختلاف ہو جائے تو پھر فوراً فیصلہ کرنا ہے, اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے جھگڑا قائم نہیں رکھنا. اگر تم اللہ اور آخرت کو مانتے ہو تو ریاست کے قوانین کی پیروی ہم پر لازم ہے,
یہ اللہ کا فرمان ہے.
اسی سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر مثلا ہماری اگر صرف پچھلے 20 سال کی سیاست دیکھیں تو اپوزیشن اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتی, وہ مسلسل اس کوشش میں رہتی ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی حکومت ختم ہو جائے, مسلسل اس کوشش میں رہتی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جتنی بھی اپوزیشنز آئی ہیں بلا امتیاز سب نے یہی کیا, کیونکہ پیچھے ایک بعض مقتدر حلقے ان کو ہشکارتے رہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اس لیے یہ کام ہوتا رہتا ہے. تو اپوزیشن کو جب وہ حکومت قبول کر لے تو پھر اطاعت میں آ جانا چاہیے. اختلافات کو اسی اصول پر, ہمارے ہاں اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارا آئین بھی ہوتا ہے, قوانین بھی ہوتے ہیں, وہ سب کی روشنی میں فیصلے جلد نپٹا دینے چاہیے اور چپلش کی کیفیت نہیں رہنے دینی چاہیے. قرآن نے سورہ احزاب میں جا کر اس کو المرجفون فی المدینہ کے نام سے بیان کیا ہے کہ جو مدینہ میں سنسنی پھیلائے رہتے ہیں, افواہیں پھیلا کر حکومت کی باتوں کا, فیصلوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں نکال کر, لو جی یہ کر دیا جی وہ کر دیا جی, آج انہوں نے یہ ظلم کر دیا جی آج وہ ظلم کر دیا, وہ ضرور آپ ظلم کو سامنے لائیں لیکن سنسنی پھیلانا, ملک میں ایک فضا سی قائم کیے رکھنا, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور ہم نے پچھلے 60-70 سالوں میں بہت نقصان کیا ہے. فرمایا کہ ذالک خیرن, یہ بہترین ہے, طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. پہلی بات دین کے اعتبار سے ہے, رویے کے اعتبار سے ہے, ذالک خیرن کہ یہ بہترین بات ہے, بہترین طریقہ ہے اپنے اصولی طور پر. اگلا جو ہے وہ انجام کے طور پر کہ اگر یہ سسٹم تم قائم کر لیتے ہو اپنے اندر تو یہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے, یعنی اس کے فائدے ہوں گے, فائدے بالآخر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میں نے یہ کام کیا ادھر میں ٹھیک ہو گیا ادھر معاشرہ ٹھیک ہو گیا, نہیں, آہستہ آہستہ پھر اس کے, یعنی ہمارے ہاں اگر اس کو اپنا لیا جائے تو پراسپیرٹی چند برسوں میں سامنے آنے لگ جائے گی, عدل انصاف ہونے لگ جائے گا, کیونکہ جب ہمارے پاس مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی ڈور ہوتی ہے تو وہ پھر عدل نہیں کرنے دیتی. اگر یہ زندگی کی ڈور عطی اللہ عطی الرسول میں چلی جائے تو ہمیں زندگی بھی حاصل ہوگی, انصاف بھی قائم ہوگا. تو ہماری حکومت نہ 58 آیت پہ عمل کرتی ہے نہ 59 آیت پہ عمل کرتی ہے. تو چونکہ ہمارے حکمرانوں نے نہ امانات کو صحیح طریقے سے کیا نہ عدل کے مطابق کیا تو وہ ہمارے سے حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم ان کی اطاعت کریں, لیکن ایک جبر کا قانون ہے جو چل رہا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے, طاقت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں. تو یہ انجام کے اعتبار سے اچھا ہے, یعنی ملک میں ملت میں جو عدل قائم ہوگا, امانتیں ان کے اہل تک جائیں گی, وہ ایک اچھی چیز سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں جو عوام کے اندر اطاعت, فرما برداری, اپنی ریاست کے ساتھ محبت, اس کی فرما برداری اور پھر اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا کہ اس میں کیا آپ فیصلہ کریں, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اچھے انجام. اور یہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آخری عہد میں یہ چیزیں سامنے آنے لگ گئی تھیں, اور پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں تو یہ عروج پر پہنچ گئی تھی کہ کیا چیزیں ہیں. یہ صورت یعنی حضرت عمر کے مخالفین بھی, حضرت ابوبکر کے مخالفین بھی, حضرت عثمان کے مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عدل ہو رہا تھا, حقوق صحیح لوگوں کو ادا ہو رہے تھے, اور ایسے ہی حضرت علی, ایسے ہی حضرت معاویہ کے زمانے تک, کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اب گھبرانے لگ گیا ہوں کہ اس امت کی امتحان اب مال کے اندر ہے, یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ماننے والوں کے ساتھ, اور چونکہ یہ وعدہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ یہ چیزیں قائم کریں گے تو زمین آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دی جائیں گے. لیکن یہ دو باتیں جو 58 نمبر آیت میں ہیں, امانات والی اور عدل والی, یہ دنیا کی کوئی قوم بھی کرے گی اس کو یہی فیضان ملے گا. تو سوشل جسٹس اور میرٹ جن قوموں نے کر لیا, مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے, وہ دیکھ لیجیے کہ ترقی یافتہ ہیں, ترقی پذیر ہیں, لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا وہ زوال کا شکار ہیں. اور میں نے جیسا بتایا کہ اس کی اچھی مثال پاکستان ہے ناکامی کی, اور کامیابی کی مثالیں بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں,
آپ ترکی کو دیکھ لیجئے، آپ ملیشیا کو دیکھ لیجئے، اس طرح کی جو قومیں ہیں وہ اپنے اندر کچھ انصاف قائم کرنے کی وجہ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آگے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی اور جو آپ سے پہلے نازل کی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولی الامر کی طرف نہیں، جو میں نے پیچھے واضح کیا. اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو پوری طرح سے گمراہ کر دیں. اب پہلے تو اس کو جوڑ لیجئے پیچھے کہ یہ جو اجتماعیت تھی جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی، جس میں اولی الامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، اور رسول کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ یہ اس ریاست کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے لیڈروں کی طرف جاتے تھے، وہاں سے فیصلے کرواتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے تھے، حالانکہ خیال یہ کرتے تھے کہ اللہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. تو یہ علم ترا جو ہے، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ یہ جیسے میں پیچھے دو تین علم ترا آئے ہیں، یہ جیسے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ اسلوب اس طرح کا ہوتا ہے کہ تعجب کا اظہار، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لیکن یہ تعجب کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ ہمیں روکنے کے لیے، تاکہ ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں. جو زام ہے اس کے بارے میں، یہاں بعض لوگوں نے دعوے کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، تو یہ دعویٰ اندر موجود بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ جھوٹی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی آدمی سچا خیال کر رہا، غلط بات ہوتی ہے جس کو صحیح خیال کر رہا ہوتا ہے، کمزور بات ہوتی ہے جس کو مضبوط خیال کر رہا ہوتا ہے. تو زام یہ ہوتا ہے کہ مثلا مجھے آپ کے بارے میں زام تھا کہ آپ میرا کام کر دیں گے، اپنے بارے میں زوم تھا کہ یہ مشکل کام میں کر جاؤں گا لیکن میں نہیں کر سکا. تو یہ غلط رائے، غلط خیال کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر بھی قبل قائم، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا. میں نے سورہ البقرہ کی آیت کے جو پہلے رکوع میں آتی ہے، اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی یہی تھا کہ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے پر ایمان لائے. ہمارے قرآن مجید میں بعد والے کسی چیز پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے. ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کو ماننے پر. تو فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں دو چیزوں پر، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا. اس کے باوجود، اس ایمان کے باوجود، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف لے جائیں فیصلوں کو. طاغوت کا لفظ جو ہے یہ کافی مشکل ہے عربی زبان میں، اجمیوں کے لیے خاص طور سے، عربوں کے ہاں اس کے مفاہیم واضح ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں اس کے اندر بڑی مشکل پیدا ہوئی مفسرین کے لیے. تو سادہ طور پر طاغوت پورے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو ہر اس چیز یا شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے. جو بھی شخص یا چیز اللہ کے مقابلے میں آ جائے، خواہ عبادت کے پہلو سے، خواہ فیصلے کے پہلو سے، خواہ شریعت کے پہلو سے، کسی پہلو سے، خدا کے مقابلے میں جو چیز بھی آ جائے یا ہم لے آئیں، اس کو طاغوت کہا جائے گا. تو مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، جو کہ اللہ کے نمائندے تھے، ان کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات ماننے کا اظہار کیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی طاغوت ہو جائے گا، حالانکہ وہ طاغوت نہیں ہے، یعنی وہ خود بیچارہ شریف آدمی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس آدمی کی طرف فیصلہ کروانے چلا گیا، تو میرے اس عمل سے وہ طاغوت بن جائے گا. میرے لیے، وہ اپنی جگہ پر تو شریف آدمی ہو سکتا ہے، تو وہ میرے لیے طاغوت، یعنی میں نے اس کو طاغوت کی جگہ بٹھا دیا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا, اللہ کے رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اصل معنی اس کے یہ ہے کہ جو خود سرکش ہو جائے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, یا میں, وہ تو خود نہیں کھڑا ہوا, میں نے اس کو اللہ کے مقابلے کے لا کے رکھ لیا. تو اب یہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, پچھلی آیت میں آپ ہی اس وقت اول الامر ہیں, اور آپ کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی اور کے پاس چلا جائے فیصلہ کرانے کے لیے تو وہ کیا ہوگا, وہ طاغوت کی طرف چلا گیا ہے. تو طاغوت کا مطلب یہی ہے. اور پھر اس کے کئی اطلاقات ہوتے ہیں, مثلا شیطان کا لفظ جیسے ہے تو شیطان ابلیس بھی شیطان ہے, میں آپ کو یہ حرکت کریں شیطانی تو ہم بھی شیطان ہو جائیں گے. تو وہ شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے لیکن اس کا لقب ضرور ہے. تو طاغوت بھی ایک مبالغے کا صیغہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ, جس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے یا وہ خود اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, دونوں باتیں. خدا کے, خدا اور رسول, یہاں چونکہ خدا اور رسول اکٹھے کر دیے اللہ تعالیٰ نے, تو جو خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا ہم اس کو کھڑا کر دیں, وہ خود کھڑا نہیں ہوا, دونوں طاغوت ہو جائیں گے. تو یہاں مفسرین نے اکثر کعب بن اشرف کا نام لیا ہے کہ وہ لیڈر تھا. تو مطلب کیا ہوا کہ خواہ کعب بن اشرف اللہ کے رسول کے مقابلے میں, وہ تو خیر کھڑا تھا, لیکن اگر نہیں کھڑا ہوا تب بھی اس کے پاس فیصلہ کرنے کو جو جائے گا وہ طاغوت بنا دے گا اس کو. تو یہاں پر اب یہ پیچھے جو بات تھی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, ان دونوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اول الامر کے پاس آتے, وہ اس سب کچھ کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے پورا جو اس کے ساتھ. تو اب طاغوت کا مطلب واضح ہو گیا ہوگا, یعنی پیچھے جو تینوں چیزیں ہیں, اللہ, اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول اور ان کے مقرر کردہ اول الامر, تینوں, ان کو اگر کوئی چھوڑ کر, ان کو اگر کوئی چھوڑ کر کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے جائے گا تو وہ طاغوت بنا ڈالے گا اس کو, اور وہ خود اس جگہ بیٹھا ہوا کہ آؤ میرے پاس, ان کو چھوڑو, تو تب بھی وہ طاغوت ہے. اب یہاں پہ اگر کعب بن اشرف کر دیں جیسا کہ اکثر مفسرین نے کیا, تو کام خراب ہو جائے گا, معنی یہ نہیں ہوں گے, پھر غلط معنی ہو جائیں گے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کعب بن اشرف کی طرف فیصلے کرنے کے لیے جائیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کا انکار کریں, اس کا کفر کریں. تو کعب بن اشرف کا کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. تو اصل میں غیر اللہ کا انکار کرنا, جب اللہ کا حکم آ جائے, جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے, تو اب غیر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی, غیر رسول کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اس لیے غیر رسول اور غیر اللہ کا اور غیر رسول کا انکار کا حکم دیا گیا ہے, بالکل بات واضح ہو جاتی ہے. تو کعب بن اشرف کی طرف صرف کنایا ہوگا, کنایا سمجھ لیجئے. تو مثال کے طور پر ابھی میں نے جملہ بولا ہے پچھلی آیت کی وضاحت کرتے ہیں, مقتدر حلقے. مقتدر حلقے لفظ کا مطلب فوج نہیں ہے, لیکن میں نے کنایا کیا ہے فوج کی طرف. ٹھیک ہے, تو مقتدر حلقے کنایا کر رہے ہیں ہم کس کی طرف؟ فوج کی طرف, کہ مقتدر حلقے, لیکن مقتدر حلقوں میں سیاستدان بھی ہیں, پارلیمان کے ممبرز بھی ہیں, اور صدر اور وزیر اعظم بھی ہیں, اور ہماری فوج بھی ہے. لفظی طور پر سارے مراد ہیں اس میں, لیکن جب ہم بولیں گے کہ مقتدر حلقے ہمیں سانس نہیں لینے دیتے, تو کنایا ہو جائے گا ہماری افواج کی طرف. ایسا ہی طاغوت بول کر مراد کیا ہے؟ اصل مراد غیر اللہ ہے, کہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں نہ لاؤ, اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ لاؤ, لیکن کنایا ہو جائے گا جن جن کی طرف وہ فیصلے کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب لفظی اعتبار سے جو طاغوت ہے اس کے لیے یکفرو آیا ہے, یکفرو بھائی, کہ غیر اللہ کا انکار کرنا ہے, غیر رسول کی طرف جانے سے انکار کرنا ہے, لیکن کعب بن اشرف کی طرف جانے اس کا انکار نہیں ہو رہا کہ اس کا کوئی انکار کرے, نہ اس کو وہ مانتے تھے بطور ایمان, نہ اس کے کفر کی ضرورت تھی. امید ہے میں اپنی بات سمجھا چکا ہوں گا. تو فرمایا کہ تم یہ طاغوت کی طرف فیصلہ کروانے جاتے ہیں, حالانکہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ غیر اللہ کو نہیں ماننا, اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے. یہ ظاہر ہے کہ ہم شیطان کہتے چڑھتے ہیں, شیطان دونوں طرح کے ہیں, بلکہ تین کر لیجئے, ابلیس اور اس کی ذریت, دوسرے ہمارا اپنا آپ اور ہمارے انسان دوست جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ تین ہو گئے, ابلیس, میں خود اور آپ لوگ جو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے. معذرت چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. تو تین طرح کے ہو گئے, لوگ, میں خود, میرا اپنا نفس, اور ابلیس اور اس کی ذریت. یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں. اب پیچھے ابلیس اور اس کا وہ سب کچھ مراد ہے. تو ضلالاً بعیدا کو سمجھ لیجیے اور پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. عربی زبان میں شقاقاً بعید قرآن میں آیا ہے, ضلالاً بعید آیا ہے, اور ایک اور لفظ عرب بولتے ہیں, مدانیہ, میم دال الف نون یہ قریب. اگر ضلالاً مدانیہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی گمراہی جس میں سے نکلنا ممکن ہے, آسان ہے. امرن مدانیہ اصل میں ان کا محاورہ ہے, امرن مدانیہ, ایسا معاملہ جس کو حل کرنا آسان ہے. اور مدانیہ کا مطلب قریب ہے, اور بعید اس کا الٹ ہے. تو ایسا امرن بعیدن کہیں گے تو ایسا معاملہ جس کو حل کرنا ناممکن ہے یا بہت ہی مشکل ہے. تو ضلالاً بعیدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ان کو چاہتا ہے کہ ان کو ایسی گمراہی میں ڈال دے جس سے وہ واپس نہ آ سکے. اتنا دور چلا گیا ہے, اگر کوئی آدمی راستہ بھولے, لاہور کا آدمی, اور پرانے زمانے کا موبائل وغیرہ نہ ہو, اور وہ چلتے چلتے گوجرانوالہ پہنچ جائے, تو آپ بتائیے اس کو واپس آنے کا کیا امکان ہے. تو چلتے چلتے رستہ بھٹک کر اتنا دور چلا گیا کہ اب گھر واپس آنا ناممکن ہو گیا. یہ ضلال بعید ہے. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, مدینہ کا ایک پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں, اللہ کا حکم وہاں نافذ ہے, اور اللہ کے رسول خود بھی اولی الامر ہیں, اور انہوں نے اپنی کمانڈ کے اندر اور بھی اولی الامر مقرر کر رکھے ہیں. لیکن یہ منافقین جو خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتابوں کو مان رہے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف, غیر اللہ کی طرف, جو اللہ کے علاوہ وہاں طاقتیں مانی جا رہی ہیں, سیاسی بھی اور دینی بھی, ان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ کتابوں پر ایمان والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اے ایمان والوں, تمہیں بھی یہ کام نہیں کرنا ہے. تم سارے کے سارے ان منافقوں کی طرح نہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, آپ کے مقرر کیے ہوئے ججوں کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کے لیے کعب بن اشرف کی طرف چلے جاؤ یا عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس بات کا مطلب ہے کہ تم نہ اس خدا کو مان رہے ہو, نہ اس رسول کو مان رہے ہو, نہ ان کے قائم کردہ الامر کو مان رہے ہو. تو یہاں روک لیتے ہیں, وقت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.